أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ بہت خوبصورت ایک جوڑا ہے دونوں کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا سورہ صف میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا وہ بیان کیا گیا هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو تمام ادیان باطلہ پر اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا اور سورہ جمعہ کے اندر وہ جو منہج تھا وہ انقلاب جو عظیم ترین انقلاب آیا اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا وہ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے اور اس سے پہلے جو سورہ صف ہم نے پڑھی اس کی مرکزی آیت کہ حضور کا مقصد بعثت کیا تھا اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اس پورے قرآن حکیم کا سینٹرل ایکسس ہے یہ عمود ہے کہ جس کے گرد گویا کہ پورا قرآن گھوم رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں ہر وہ شے جو زمین و آسمان کی ہے وہ اللہ کے جو الملک ہے بادشاہ مطلق ہے القدوس ہے انتہائی پاک ہے العزیز ہے زبردست ہے الحکیم کمال حکمت والا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہی ہے کہ جس نے بھیجا امیین میں یہاں امیین سے مراد وہ عرب قوم ہے اور خاص طور پر شہر مکہ اگرچہ عربی زبان اپنی جگہ بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے لیکن یہ کہ اکثریت انہی لوگوں کی تھی کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ آپ نے حاصل نہیں کی تھی ان رسول النبی الامی سورہ مائدہ میں دو یا تین مرتبہ یہ الفاظ ہم نے پڑھے انہی میں کا ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو انہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے وہ یزکیہم ان کا تزکیہ کرتا ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی یہ چار گویا کہ وہ فنکشنز ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اور اس کے نتیجے میں وہ عظیم الشان انقلاب برپا ہوا اللہ کی کتاب اس کی تلاوت اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ اسی کتاب میں تعلیم کتاب ہے شریعت کے احکامات ہیں حکمت ہے دانائی ہے اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں قرآن حکیم کے گرد گھوم رہی ہیں تو گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب یہ قرآن حکیم تھا جو ہم پڑھ چکے سورہ الفرقان میں حضور کو حکم دیا گیا وجاہدہم بہی جہاداً کبیرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ جہاد کیجئے قرآن کی طاقت آپ کے پاس ہے اور آپ کی پوری جو ریولیوشن ہے جو آپ کا انقلاب ہے وہ اسی قرآن کے گرد گھوم رہا ہے ایک نظریہ ہے توحید کا جس کو جن لوگوں نے قبول کیا ان کو ایک نظم و ضبط کا خوگر بنایا ڈسپلن کا خوگر بنایا اس کے بعد جب ایک طاقت وجود میں آ گئی تو یہ حق کے توڑے کو پھر باطل کی پیٹھ پر برسایا اور پھر آخر وہ معاملہ ہوا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق جو ہے وہ غالب ہو گیا اور باطل بھاگ گیا باطل کا تو کوئی وجود نہیں جب حق آ جائے گا تو باطل کی قسمت تو نہیں ہے کہ وہاں ٹھہر سکے یا اپنے قدم جما سکے وہ انکانو من قبل لفی ضلال مبین اور اس سے پہلے یہ لوگ بڑی صریح گمراہی میں تھے وآخرین منہم لما یلحقو بہم اور وہ لوگ کے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے بعد کے دور میں آنے والے ان کی طرف بھی اللہ کے رسول رسالت جو ہے یہی جاری رہے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہو العزیز الحکیم اور وہ العزیز ہے کمال حکمت والا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء یہ اللہ کا بڑا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کر دیتا ہے اس مکہ کے رہنے والوں میں اللہ نے پسند کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر تھے کہ جو قریب ترین کے ساتھی تھے، جو یار غار بھی ہیں، اور حضور نے انہیں کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے دین اسلام کی دعوت پیش کی کچھ نہ کچھ تردد سب نے کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ادھر میں نے دعوت پیش کی اور فوراً لبیک کہا اور حضور پر ایمان لے آئے. تو یہ ساتھی حضور کو ملے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو عظیم انقلاب برپا ہوا تھا وہ حضور کو جو ساتھی ملے تھے ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی کہ جو حامل تورات تھے، اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تھی، خاص طور پر یہود کا ذکر، اہل کتاب میں عیسائی بھی شامل ہیں، نصارہ، ان کو انجیل عطا کی گئی. جو حمل التورات تھے، اس لیے کہ تورات میں شریعت کے احکامات تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس اگر تھے تو تورات میں موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی تھے وہ مواعظ تھے، واضح، بہت ہی خوبصورت واعظ، انسان کے دلوں میں اتر جانے والی باتیں، ان کے دلوں کو موم کر دینے والی باتیں. لیکن جو شریعت کے احکامات تھے وہ تورات میں موجود تھے. تو جو لوگ حامل تورات بنائے گئے اور پھر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، ثم لم یحملوها، اسی کے اندر اگر ہم یہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ وہ لوگ جو حامل قرآن بنائے گئے تھے، میں اور آپ شامل ہیں نا، ہم امین ہیں اس کتاب کے، اور اس کے بعد اس کتاب کے ذمہ داریوں، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے کہ جس کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. بڑا سخت تبصرہ ہے، اس لیے کہ وہ اس کتابوں سے کہ جو اس کی پشت پر لدی ہوئی ہے، وہ گدھا تو کوئی استفادہ نہیں کر رہا، نہ اسے پڑھ رہا، نہ سمجھ رہا، نہ اس پر عمل کر رہا ہے، نہ اس پر غور و فکر کر رہا ہے. یہی معاملہ اگر اس امت کا ہو گیا کہ جو حامل کتاب تھے، حامل شریعت تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ غور و فکر کیا، نہ اس پر عمل کیا، اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، خود ہی اس پر عمل نہ ہو سکے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہ اصل میں ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں، اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی گیا ہے، اور یہودیوں کی مثال دے کر ایک آئینہ دکھایا گیا کہ تم سے پہلے یہ قوم تھی کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بڑا محبوب سمجھتی تھی، حامل کتاب بھی تھے، حامل شریعت بھی تھے، لیکن ان کی ناہنجاری کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنا غضب نازل فرمایا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا، انہوں نے قولاً تورات کی تکذیب نہیں کی تھی، تورات کا اسی طرح ادب احترام کرتے تھے جس طرح ہم قرآن کا کرتے ہیں، اس کو پڑھا بھی کرتے تھے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں. لیکن اس پر عمل کرنا، اسے اپنا لائحہ عمل بنانا، اس کی عوامر اور نواحی کو بروئے خاطر لانا، جیسا ان لوگوں میں موجود نہیں تھی، آج الا ماشاءاللہ مسلمانوں میں بھی نہیں ہے. وہ جو حضور نے فرمایا تھا اپنی ایک حدیث میں کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کر رہیں گے جو کہ بنی اسرائیل کے پر آئے تھے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْمِ بِنَاهُ. تو اسی کی گویا کہ ایک علامت یہ ہے کہ یہاں جو آئینہ دکھایا جا رہا ہے تو یہاں ہمیں اپنی شکل نظر آ رہی ہے کہ شاید ہم ہیں اس جگہ کہ جن کو اللہ نے مثال دی ہے، کہ یہ بہت بری مثال ہے جو اللہ نے دی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں. یہ تکذیب عملی ہے، عملاً ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا، نبی کہہ دیجئے اے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہیں کوئی زوم ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے بڑے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ تمہارا محبوب ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتا ہے، من دون الناس، بقیہ انسانوں کے علاوہ اللہ کو کل محبت اللہ کو تم ہی سے ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اپنے اس دعوے میں اگر تم سچے ہو. بات بڑی لاجیکل ہے کہ موت وہ دروازہ ہے جس سے گزرنے کے بعد آپ کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی. اب دعویٰ تو اس بات کا کہ مجھے تو اپنے رب سے بڑی محبت ہے، ہم تو بڑا، اور ہمارا رب بھی ہمیں بیٹوں سے بڑھ کر چاہتا ہے، نحن ابناء اللہ واحباء، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے بعد موت سے تم فرار اختیار کرو، موت کا تصور تمہارے اوپر دہشت طاری کر دے، تو یہ تو پھر قول و فعل میں تضاد ہے. کہتے کچھ ہو، اللہ سے ملاقات اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ موت کا دروازہ ہے. اس طرح انسانی حیثیت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ ربی ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولیکن انظر الی الجبل، یہ پہاڑ موجود ہے اس کو دیکھو. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اس دنیا میں کوئی شخص تو اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا. ملاقات کرنے کے لیے موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا. لیکن فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمہیں بھی چاہیے نا کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنی کمائی کی وجہ سے، جو ان کے کرتوت ہیں، جو بدعمالیاں ہیں، جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے رہے، حرام خوری اور حرام کاری میں ملوث رہے، تو کیسے موت کی تمنا کریں گے؟ انہیں تو معلوم ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، یہ تو ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ علیم ہے، ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ موت کے جس کا تصور تمہارے لیے سہانے روح ہے، جسے تم بدکتے ہو بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ وہ موت تو آ پکڑے گی، آ دبوچے گی. اور وہ نوجوان ہو یا جوانی جو ہے بالکل شباب پر ہو انسان، یا بڑھاپا ہو یا بالکل ارذل العمر تک پہنچ جائے، جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا وہ تو آ کر رہے گا. فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ، وہ تو تمہیں آ پکڑے گی، تم سے ملاقات کرے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اس کے بعد پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو ہر غیب اور شہادہ کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ جتلا دے گا تم نے جو جو عمل کیا تھا اس دنیا میں. یا ایھا الذین آمنوا، اب سورہ جمعہ، اس کا نام بھی الجمعہ ہے، اور اسی طرح اس کا جو دوسرا رکوع ہے وہ جمعے کے حوالے سے قرآن کا شاید واحد مقام ہے کہ جہاں جمعے کی جو اہمیت ہے اور جو ایک ہمارا ایک مرکزی نظام جو اللہ تعالی نے دیا، گویا کہ ہفتہ واری ایک تربیتی پروگرام ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا. اور اس میں ہونا کیا چاہیے؟ وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بتایا گیا تھا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی مرکزی عمود ہونا چاہیے جمعہ کا، لوگوں کی تعلیم، اس کا تربیت، ان کا تزکیہ، کوئی خوف آخرت، جو حرام ہیں چیزیں شریعت کے اندر ان سے اجتناب. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اللہ کے رستے کے ذکر کی طرف. ذکر سے مراد بھی کیا ہوگا؟ ذکر، سب سے بہترین ذکر قرآن ہے، تو جمعہ کے خطاب میں جو شے ہونی چاہیے وہ قرآن حکیم ہونا چاہیے. فاسعوا الی ذکر اللہ، لبکو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وذر البیع، اور ہر نوع کا کاروبار چھوڑ دو، یہ حکم ہے اللہ کا. اب یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت، کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دورانیہ بہت مختصر کر دیا گیا. جب اذان کی آواز آ جائے، اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو لبکو اللہ کی یاد کی طرف. وذر البیع، اور کاروبار دنیا بھی چھوڑ دو، ترک کر دو. اس وقت سے لے کر جب تک نماز ادا نہیں کی جا چکے، اس کے دوران جو ہے ہر قسم کا کاروبار دنیاوی قطعاً حرام ہے. کوئی شخص اگر دکانداری کر رہا ہے، بیٹھا ہے، حرام کما رہا ہے، اللہ کا حکم ہے. یہودیوں کے لیے کیا تھا کہ یوم السبت، جیسے ہی صبح سورج طلوع ہوا اور غروب تک، یہ پورا دن مخصوص تھا اللہ کی یاد کے لیے، ذکر اللہ کے لیے. دین تو وہی ہے نا، اور اس پورے دن کے اندر کاروبار دنیا بھی حرام تھا، قتل ممنوع تھا. تو یہ اللہ کا رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی الفاظ ہیں نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ حضور کی ایک رحمت للعالمین کی شان ہے کہ اس امت کے لیے کتنی اللہ نے سہولتیں پیدا کی ہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً علم حقیقی رکھتے ہو. فائزہ قضیت الصلاۃ، اور جب نماز ادا کی جا چکے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اگر کوئی ابہام رہ گیا تھا کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک بھی وہی حکم جاری رہے گا جو یہودیوں کے لیے تھا کہ اس دوران بھی قتل جو ہے حرام ہوگا کاروبار دنیاوی، تو اس کو بھی دور کر دیا گیا. وابتغوا من فضل اللہ، اور اپنا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. نماز جمعہ کے بعد تم آزاد ہو، کاروبار کر سکتے ہو. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور پھر یہ کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو، کامیاب ہو سکو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوكَ قائماً، اور جب انہوں نے دیکھا ایک تجارت کو اور یا یہ کہ کسی اور لہو لعب کو، کسی کھیل تماشے کو، تو اس کی طرف لپک گئے، اس کی طرف چلے گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. اس میں اصل میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ جس زمانے میں مدینہ میں بڑا قحط تھا اور جمعہ کا دن تھا، حضور اس وقت جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک وہ گھنٹیوں کی آواز آئی، معلوم ہوا کہیں سے کوئی قافلہ آیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر کوئی غلہ بھی ہے، کوئی اجناس بھی ہیں. تو اب جو لوگ بھی وہاں موجود تھے ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کر، یہ نہیں کہ میجورٹی چلی گئی ہوگی، اس لیے کہ جو صادق الایمان مسلمان تھے وہ تو اسی طرح وہیں بیٹھے رہے ہوں گے، لیکن جو لوگ اٹھ کر چلے گئے منافقین بھی تو موجود تھے نا، تو ان پر تبصرہ کیا گیا کہ اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. لیکن یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ممکن ہے جس طرح آج کل بھی یہ خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے عیدین کے موقع پر، عید الفطر عید الاضحیٰ آپ کو معلوم ہے خطبہ جو ہے عربی زبان کا نماز کے بعد ہوتا ہے. تو ایک گمان یہ ہے کہ شاید اس دور میں جبکہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی، یا یہ کہ حضور کے اپنے دور میں بھی یہ خطبہ جمعہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا ہو، تو گویا کہ نماز تو ادا ہو چکی اور خطبے کے دوران کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. واللہ اعلم. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اے نبی کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تو کہیں بہتر ہے ہر قسم کے لہو اور یہ تجارت سے، یا جس کی طرف یہ اب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اس سورت کے نام سے ظاہر ہے، اس سے پہلے سورہ ممتنہ کے اندر بھی منافقین کا ایک کردار سامنے آیا تھا. سورہ نساء میں تو گویا کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کو پوری طرح واشگاف کر دیا گیا، ڈسکلوز کر دیا گیا. اذا جا کل منافقون، اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق، قالو تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں حضور کے پاس آ کر. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یہ صرف زبان کو ان کے ذریعے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، باقی ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت اور وفاداری اور جو اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو، اور قسمیں بھی کون سی، جو جھوٹی قسمیں ہیں، ان کو ڈھال بنا لیا ہے. آپ کا مخاطب اگر آپ کی بات نہ مان رہا تو آپ کیا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ، تو رک گئے اللہ کے رستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، اب ان کے اندر جو یہ تضاد آ رہا ہے، کہتے کچھ ہیں اور دل کے اندر وہ شے موجود نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے، ثم کفروا، لیکن پھر انہوں نے کفر بھی کیا. علل اعلان جو ہے وہ کفر میں داخل نہیں ہوئے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ارتداد ہو گیا ہو، مرتد ہو گئے ہو، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کا جو جذبات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. فطبع علی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر کر دیا. فہم لا یفقہون، اور اب یہ تفقہ سے، غور و فکر سے بالکل عاری ہے. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، اور جب آئے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو جسامت ہے، بڑے جو ہیں وہ خوب صحت مند ہی ہیں، سرخ و سفید بھی ہیں، روپے پیسے کی دولت کی فراوانی ہے، تو ویسے ہی انسان کے اوپر جو ہے کچھ جوبن آ جاتا ہے. تو یہ تمام کیفیتیں، پھر بڑے بڑے زبانی اعتبار سے بھی بڑے چرب زبان تھے، بڑی جو ہے اپنی دلیلیں دے دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو جو ہے یہ چیزیں مرعوب کرتی ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ اپنے علاقے کے چودھری ہیں، بڑے ہیں، روپے پیسے والے، صاحب منصب، تو آئے نبی آپ بھی ان کی باتیں سنتے ہیں غور سے. کانہم خشب مسندہ، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انتہائی بزدل ہیں، یہ وہ لکڑیاں ہیں کہ جو دیمک زدہ ہوں اور سہارا دے کر کھڑی کر گئی ہوں. ان لکڑیوں کے اندر کوئی پاور تو نہیں ہوتی، کوئی فورس تو نہیں ہوتی، وہ تو دیمک ہے. یحسبون کل صیحت علیہم، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر جو کوئی سخت شے یا ناگوار چیز کو اطلاع ملی کہ شاید کفر کی طرف یا مشرکین کی طرف سے کوئی حملہ ہو جائے، تو انتہائی بزدل، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ بھی کوئی اگر پڑنے والی مصیبت ہے وہ انہی کے اوپر آئے گی. ہم العدو فاحذرہم، جو بزدل شخص ہوگا وہ اسی طرح ڈرپوک ہوگا، ڈر کر بھاگے گا. تو فرمایا یہی دشمن ہے اے مسلمانوں تمہارے، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو. حالانکہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن حقیقی اسلام نہیں ہے. قاتلہم اللہ وانا یوفکون، اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں. ایمان لائے تھے اللہ کے رسول پر لیکن اس کے بعد تقاضے ادا نہیں کر رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, کوئی غلطی ہو گئی حضور کی شان میں, کوئی گستاخی کر دی, تو دوسرے مسلمان توجہ دلاتے تھے جا کر اللہ کے حضور, جا کر اس بات کو تسلیم کر لو, مجھ سے زیادتی ہوئی ہے, معافی مانگ لو. تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے چلو اللہ کے رسول کے پاس, وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے, تو اپنے سروں کو مٹکانے لگتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ, اور تم دیکھتے ہو اے مسلمانوں ان کو, يَصُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رک گئے ہیں, آپ کے پاس نہیں آتے, جو اعتراف انہوں نے اس کا اعتراف کرنے کے لیے جو ان سے زیادتی ہوئی تھی, وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور وہ تکبر کی روش اختیار کرتے. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے اب برابر ہے, خواہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے, ام لم تستغفر لهم, خواہ استغفار نہ کیجئے, لن یغفر اللہ لهم, اللہ تو ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. جیسے کہ پہلے آ گیا, وہ عدو ہیں تمہارے, ہم العدو, یہ دشمن ہیں اصل میں, مارے آستین ہیں. اسلام تو صرف انہوں نے مسلمانوں سے ایک تعلق قائم رکھنے کے لیے وہ لبادہ اوڑا ہوا ہے, باقی حقیقی اسلام تو نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا, جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا, وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً لَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ, کہ نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر شاید ان کی معافی ہو جائے, تو میں وہ بھی کر گزرتا. یہ حضور کی اپنی رحمت ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسوله, اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے قریب موجود ہیں. صحابہ کرام, حضور نے چونکہ مہاجروں اور انصاروں کو جو ہے آپس میں انصاریوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا تھا, اب مہاجروں کے پاس تو کچھ تھا نہیں, وہ تو لٹے پٹے آئے تھے, سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے مکے میں, لہذا یہاں جو کچھ خرچ کیا انصار مدینہ نے, انہیں منع کرتے تھے منافقین کہ کیوں خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, اپنا ہاتھ روک لو ان پر سے, یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض, جبکہ اس زمین و آسمان کے تمام خزانے جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں. ولكن المنافقین لا يفقهون, لیکن یہ منافق جو ہے تفقہ نہیں کرتے, ان باتوں کو سمجھتے نہیں. یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز من الازل, کہتے یہ ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس آ جائیں گے, اصل میں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے, غزوہ بنو مستلق, جو حضور جب اس کے لیے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ مسلمان بھی تھے اور ان کے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے, اس امید پر کہ شاید مال غنیمت ہمارے ہاتھ آ جائے, جیسے کہ ہم پڑھ چکے, یہ اگر جاتے بھی تھے تو اسی امید پر جاتے تھے کہ مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملے گا. لیکن یہ کہ حضور کی جب واپسی کا سفر تھا, تو اس موقع پر ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا, بات جو ہے کوئی تلخ کلامی سے شروع ہوئی اور آگے بڑھی, اور باہم ایک دوسرے کے جو ہے غریبانوں پر ہاتھ آ گیا. عبداللہ ابن ابئی بھی اس غزوے میں حضور کے ساتھ تھا. عبداللہ ابئی جو ہے بالکل قریب سے گزر رہا تھا, تو اس نے وہاں رک کر جب دیکھا تو بہت ہی نازیبہ اور بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیا مسلمان مہاجرین کے لیے, اور اس نے مثال دی کہ اصل میں ان لوگوں کا وہی حال ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ سمن کلبک یا کلک, کہ اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرو, کسی دن تمہارے اوپر حملہ کرے گا. اب دیکھیں اس سے وہ کیا نتیجہ نکال رہا ہے بدبخت, کہ مہاجرین آئے تھے, ان کو تم نے خوب کھلایا پلایا, اب یہ خوب اچھی طرح جب تندرست ہو گئے تو اب یہ تمہارے گلے کو آ رہے ہیں. یہ الفاظ اس نے کہے اور یہ رپورٹ ہو گئے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب کیا اور اس نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے یہ نہیں کہا. اب یہ ہے اصل میں ان لوگوں کا کردار. تو وہ الفاظ ہیں لیخرجن الاعز من الازل, اور اسی وقت اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ذرا واپس مدینہ پہنچ جائیں تو ہم جو عزت والے لوگ ہیں نا وہاں کے, جو ہمیشہ سے رہتے تھے وہاں, یہ مہاجر جو آئے تھے لوٹے پٹے, انہیں نکال باہر کریں گے, یہ ذلیل لوگ ہیں معاذ اللہ. لیخرجن الاعز من الازل وللہ العزۃ ولرسولہ, اور کل عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, وللمؤمنین, اور اہل ایمان ان کے لیے عزت ہے, ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق جو ہے ان کو علم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم, اب یہ آخری رکوع جو ہے یہ بہت ہی جامع ہے, اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقت جو اصل مرض ہے اس کا علاج یہاں بیان کیا گیا. یہ ایک صورت جو ہے منافقت کیوں پیدا ہوتی ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اس کا پروگنوسس کیا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایک صورت کے اندر جمع ہو گئی. اب یہاں ٹریٹمنٹ آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں دین سے اور اللہ سے دور کر دیتی ہیں. تو تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال یا تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک, اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا غافل ہو جائے گا اللہ سے. فاولئک هم الخاسرون, تو یہی ہیں کہ جو تباہ اور ہلاک ہونے والے ہیں. وانفقوا مما رزقناکم, نفاق کا علاج ہے انفاق. اس لیے کہ نفاق اور منافقت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ روپے پیسے کی محبت. دین کے تقاضے انسان پسے پوش ڈال دیتا ہے, جس کو جسم جا عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. جس کو روپیہ پیسہ محبوب ہے, اپنے جسم محفوظ ہے, اپنی جان میں زیادہ محبوب ہے, تو وہ تو نہیں رکھے گا قدم کہ جنگ کے لیے نکل جائے جہاں اندیشہ کہ شاید میں ہی ہلاک نہ ہو جاؤں. تو انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. من قبل, اس سے پہلے کہ ان یاتی احدکم الموت, کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے. اس سے پہلے پہلے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے نکالو, خرچ کرو. اس کے دین کے لیے بھی نکالو, خدمت خلق کے جذبے کے تحت بھی نکالو. اور یہ مال تو یہی پڑا رہ جائے گا, جیسے ہی موت کا غرغرہ شروع ہوگا تو توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا, عمل کا دائرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ موت تم پر مسلط کر دی جائے, جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہر شخص کہے گا کہ کاش کہ اے پروردگار اس موت کو مجھ سے تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے, اس کو ٹال دے, چند دن کی مہلت اور دے دے. فاصدق واکم من الصالحین, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ تو نے دیا ہے تیرے رستے میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا, تجھے خوش کر دوں گا, اور پھر یہ کہ بہت نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اور اللہ تعالیٰ جو وقت معین ہے موت کا اس کو مؤخر نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. اب وہ وقت ہے کہ جبکہ وہ ڈور جو ہے وہ توبہ والا کلوز, اب نہیں معاملہ. تو اللہ تعالیٰ مؤخر تو نہیں کرتا کسی جان کی کے لیے جو وقت طے کیا گیا اس کی موت کا. اذا جاء اجلها, جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ کے یہ عمل کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تغابن ابھی ہمیں پڑھنی ہے, یہ ہمارے پاس وقت ہے, انشاءاللہ 10-15 منٹ میں ختم کر لیں گے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے. لہ الملک, اسی کی بادشاہی ہے, کل اختیار اسی کے کا ہے, وہی ابسولیوٹ کنٹرولر ہے. و لہ الحمد, اور اسی کے لیے کل تعریف ہے. لہ الملک و لہ الحمد, وہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. والذی خلقکم, وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. خلقکم میں تمام انسان شامل ہیں. فمنکم کافر و منکم مومن, لیکن یہ عجیب العجبی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات ہی کا انکار کر دیتے ہیں, اپنے رب اور خالق اور مالک کے وجود ہی کے منکر ہو جاتے ہیں, جو کافر ہیں. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں, رسول کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, لبیک کہتے ہیں اس کی دعوت پر. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اسی نے پیدا کیا اس زمین و آسمان کو حق کے ساتھ, یہ با مقصد تخلیق, بارہا اس پر گفتگو ہو چکی. وصورکم, اور پھر اس نے تمہاری نقشہ گری کی ہے, تمہاری تصویر کشی کی ہے. کیسے متناسب اللہ نے تمہارے اعضاء بنائے ہیں, کیسے تمہیں دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں, سننے کو کان دیے ہیں, غور و فکر کرنے کے لیے دماغ دیا ہے, عقل دیا ہے, اور کتنی ہی نشانیاں اللہ کی ہیں. وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر, اور بالآخر تم کو اسی کی حضور لوٹا دیا جائے گا. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے, کوئی شے بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں. ویعلم ما تسرون وما تعلنون, وہ جانتا ہے جس شے کو تم چھپاتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو. تمہارے کتنے ہی افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر شاید کوئی شخص بھی مطلع نہیں ہوتا, شاید تمہاری اپنی گھر والی بھی مطلع نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے علم میں ہے. سورہ لقمان ہم نے پڑھی تھی, تو حضرت لقمان کی جو وعظ و نصیحت تھی اس میں بڑی, جسے ٹاپ کی بات جو انہوں نے کہی تھی ایمان بالآخرت کے حوالے سے. یا بنیا انہا انتکو مثقال حبت من خردل, اے میرے بیٹے اگر تمہارا عمل خواب و رائی کے دانے ہر ذرے کے ہم وزن ہو, اور خواب و تم نے کسی گہرے غار کی تہ میں جا کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو, کہیں پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو, اللہ کے علم ہے. یا تبھی اللہ, وہ اللہ لے آئے گا اس عمل کو, تم اپنے اعمال نامے میں موجود پاؤ گے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان رازوں کو بھی جو تمہارے سینوں میں دفن ہو چکے. جو آرزوئیں اور تمنائیں وسوسے ہیں. الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، فذاقوا وبال امرهم، ان پر اللہ کا جو عذاب آیا تو اپنے کرتوتوں کی سزا انہوں نے اسی دنیا میں چکھی. ولہم عذاب علیم، اور آخرت کا دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. ذالک بانہم کانت آتیہم رسلہم بالبینات، یہ انہیں جو سزا ملی تھی انتہائی رسوا کن سزا، جو عذاب اللہ کا آیا، کس لیے؟ کہ ان کے پاس رسول آئے تھے بڑے واضح معجزات لے کر، روشن دلائل لے کر. فقالوا، اور انہوں نے اعتراض کیا ابشر یهدوننا، کیا ہمارے جیسا انسان اللہ نے بھیج دیا رسول بنا کر، کیا وہ ہمیں ہدایت دے گا ہم جیسا بشر؟ فکفروا، اور انہوں نے کفر کیا. وتولوا، اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے جو ہے استغنا اور بے پرواہی اختیار کی، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تو احتیاج نہیں ہے، وہ غنی ہے حمید ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، بڑا زوم ہو گیا ان لوگوں کو، بڑے خام خیالی میں مبتلا ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ زوم کیا تھا کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اللہ عاجز ہے شاید انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر. قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے. دیکھیے اس جملے کے اندر کس قدر زور ہے. قل بلا وربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں لازماً دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لتبعثن، یہ مبالغے کی جو انتہا ہو سکتی ہے وہ ہے مضارے کے شروع میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد. لتبعثن، تمہیں لازماً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر لازماً تمہارے تمام اعمال تمہیں جتائے جائیں گے. وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ نہ سمجھنا کہ خربوں انسانوں کا حساب کتاب رکھنا مشکل ہے، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور قرآن پر ایمان، اور ان کے تقاضوں کو ادا کرنا. اللہ پر ایمان کا تقاضا پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور بندگی، اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا اتباع رسول، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور قرآن پر ایمان کا تقاضا اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اور اس پیغام کو دوسروں لوگوں تک پہنچائیں. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے تمہارے ایک ایک عمل سے جو تم کرتے ہو. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ جمع کرے گا تم سب کو، وہ جمع کرنے کا دن. ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا اصل میں فیصلے کا دن. تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کا فیصلہ. اس دنیا میں تو وہ شخص جیتا ہوا ہے نا جس کے پاس بڑی مال و دولت ہے، بڑی جائیداد ہے، ایکڑوں زمین ہے، کئی انڈسٹریز ہیں، بڑا کامیاب شخص ہے. لیکن سورۃ العصر کی روح سے اگر ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر موجود نہیں تو ناکام، نامراد اور ہلاک اور برباد ہوگا قیامت کے دن. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اس کے برعکس وہ شخص کے جس کے پاس خواہ یہاں سر چھپانے کی جگہ نہ ہو لیکن اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت ہو، صرف حلال پر قناعت کرنے والا ہو، لیکن یہ کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت جو ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے. یوم التغابن، کامیابی، ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن وہ ہوگا. اس دن جو ہارا وہ ہار ہے اور پھر ہمیشہ کی ہار ہے. یوم یجمعکم ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نیک اعمال کرتا ہے. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی گناہوں کو ہم دور کر دیتے ہیں. ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اسے داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ ہوں گے پھر آگ والے، جہنم والے، اور اس میں بھی رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دوسرا رکوع ہے کہ یہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں. ایمان تو اصل میں ایک بیج ہے نا جو انسان کے دل میں گہرا اتر گیا. ابھی اس کے برگ و بار کیا ہیں؟ اخلاقی اعتبار سے کیا اخلاق ہوگا اس شخص کا جس کے اندر ایمان موجود ہو؟ کیسا اس کا کردار ہوگا؟ کیسا اس کا لین دین ہوگا؟ اس کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے؟ یہ وہ برگ و بار ہیں جو اسلام جو ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. ان میں خاص طور پر جس شے کا یہاں ذکر کیا گیا کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اس پر جو شے بھی کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی غمی یا اس کے برعکس کوئی خوشی ہے، کوئی نعمت ہے، کوئی اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی بہت بڑا انعام ہے، کوئی شے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو شے بھی اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف. اصاب یصیبو پڑھنا، ہم عام طور مصیبت اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک منفی مفہوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی اچھی شے بھی اگر انسان کو ملتی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، الا باذن اللہ. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ یاب کر دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہیں، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، پریشانی، نقصان، بیماری، یہ تمام چیزیں ہیں نا. انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اور اللہ مجھے آزما رہا ہے، پرکھ رہا ہے کہ میں کوئی در در پر جا کر جو ہے کوئی وہ بھیک مانگتا ہوں یا یہ کہ اللہ کی درگاہ جو ہے اس تک اپنا رابطہ رکھتا ہوں. اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو اس سے صادر ہو رہی ہیں، یہ چیزیں تو اس پر آ رہی ہیں نا خارج سے، اب جو شے اس سے صادر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم سے کوئی عمل صادر نہ ہو مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو ہے اس قرآن کا، اس پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا واضح طور پر. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں وہ کہ جو اہل ایمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان من ازواجکم واولادکم، اب وہ پوٹینشل ڈینجرز جس سے انسان کو ہر لمحہ سابقہ پیش آتا ہے، گھر میں آپ کا سابقہ کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے، اور پھر وہ روپیہ پیسہ ہے جو آپ نے جمع کیا، ان تینوں کو کور کر لیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان من ازواجکم واولادکم، جان لو کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں عدو ولکم، تمہارے دشمن مخفی ہیں. اگر ان محبتوں میں مبتلا ہو کر تم نے حرام کو حلال کر لیا اپنے لیے تو اس سے بڑی دشمنی اور کوئی نہیں. یہ محبتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، بیوی کی محبت سب سے بڑھ کر، والبنین، بیٹوں کی محبت، ان دونوں کو یہاں لے آئے. اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہاری بیویاں، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولاد، عدو ولکم، یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو، ان کے ناجائز تقاضے، اولاد کا اعلیٰ سے اعلیٰ مستقبل اور اس کے لیے بہترین سے بہترین تعلیم، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اب حرام کے ذریعے حاصل کر لو. تو حضور نے فرمایا کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی آخرت تباہ و برباد کر لیتا تو اس سے زیادہ بد نصیب شخص کوئی نہیں. تو یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے، ان سے فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو. ان تعفو و تصفحو و تغفرو، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کیا کرو اور ان کے جو بھی خطائیں ہیں ان کی پردہ پوشی کیا کرو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بھی غفور اور رحیم ہے. دیکھیں یہ توازن آپ کو انسانی کلام میں نہیں ملے گا. ایک ہی آیت ہے اس کا پہلا حصہ کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن ساتھ ہی بالکل دوسرا رخ ہے ان کے ساتھ معاملہ یہ نہ ہو کہ انہیں دشمن سمجھ کر ان کی مار کٹائی شروع کر دو. تمہارا گھر جو ہے وہ باقاعدہ میدان جنگ بنا رہا ہے، ہر وقت تمہارے ہاتھ میں ایک لٹ ہو، اور جہاں ذرا کسی کی طرف سے کوئی غلط آئے تو دے کر اس کو جو ہے وہی زروکوب کرنا شروع کر دو. یہ نہیں، بلکہ ان کی خطاؤں کو معاف کیا کرو. خاص طور پر جو گرومنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں تو بڑی حکمت سے کام لینا ہوتا ہے، جبکہ بچہ مولڈ ہو جاتا ہے. آپ جس طرح کی اس کی گرومنگ کریں گے، جس طرح کی تربیت کریں گے، اگر تو صرف دنیا داری اور دنیاوی تعلیمی پیش نظر اور دین کسی پرائرٹی میں ہے ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ تو پھر یہ ہوگا کہ پھر اس کا اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوگا. انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ اس شے کو کہتے ہیں جس پر کسی کی آزمائش ہو جاتی ہے. انسان اپنی اولاد کو آیا صرف طالب دنیا ہی بنانا چاہتا ہے یا کوئی آخرت بھی پیش نظر ہے؟ اور اسی طرح جو مال تم نے حاصل کیا، آیا صرف حلال ذرائع پر اکتفا کیا یا حرام میں منہ مارا؟ فتنہ بن گیا، اسی پر آزما لیے جاؤ گے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے بڑا اجر. فتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جو تمہارا دائرہ کار ہے. گھر کی چار دیواری میں تم حکمران ہو، اور رجال قوامون علی النساء، تمہارے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام کرنا تمہارے ذمے ہے. حضور نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک چرواہے کی مانند ہے، جس طرح چرواہا جو ہے بہت سی بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے نیچے تمہاری بیوی بچے تمہارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ ہے کہ تمہاری رعایا ہیں، اور ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، ہمارے دین کا تو مزاج یہ ہے، جب بات آ گئی یہ حکم ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا تو اس کی اطاعت لازم ہے. خیر لانفسکم خیر لانفسکم، اور خرچ کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسی، اور جو شخص بھی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا فاولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح تک پہنچنے والے ہیں. جی کا لالچ کیا ہے؟ حب مال، روپے پیسے کی محبت، اس دنیا کی چمک دمک، اسی کے اسیر، اسی کی زلف گراگیر کے انسان جو ہے اسی لٹاکبین کے اندر پوری زندگی گزار دے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام سعیوں جو ہوتے ہیں صرف اس دنیا کی زندگی کے گرد گھوم رہی ہو. تو ومن یوق شح نفسہ، یہ جو حرص سے لالچ سے تما سے جو ہماری باطنی نجاستیں ہیں ان سے محفوظ کر لیا گیا فاولئک هم المفلحون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم دو گے قرض اللہ کو قرض حسن، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑا اضافہ فرمائے گا، بڑی بڑھوتری فرمائے گا، اور پھر یہ کہ تمہاروں گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے رستے میں اللہ تعالیٰ اس کی قدر افزائی فرمائے گا. حلیم ہے، بڑا تحمل والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، العزیز غالب ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سورہ ملک انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے وہ تراویح پڑھیں گے 4، اور اس کے بعد پھر ہم سورہ ملک کا مطالعہ کریں گے.